نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. محترم حضرات، ہم اس وقت دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جو چند روزہ ہے، چلے جائیں گے یہاں سے، کوئی ہمیشہ کا پتہ لے کر نہیں آیا، دنیا خود ختم ہونے والی ہے، اس لیے اس کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا ہے کوئی ہمیشہ دنیا میں رہے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، کہ ہم نے کسی انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا. آئے گا انسان اور چلا جائے گا، دوسری مخلوق آئے گی اور چلی جائے گی. یہ دنیا کی زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کچھ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کہاں تھے، کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں، اس کے بغیر انسان کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، اور اس کے بغیر وہ نفع و نقصان سے واقف نہیں ہوتا. ایک تاجر کاروبار شروع کرتا ہے، کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ اس بات کو پیش نظر رکھتا ہے کہ شروع میں میری کیا حالت تھی، پھر کیا ہوا، اور انجام کیا ہوگا. ہم بھی تاجر ہیں، ہر مومن تاجر ہے، ہر انسان تاجر ہے. ہماری تجارت روپے اور پیسے کی اور سامان اور قیمت کی نہیں، ہماری تجارت تو کچھ اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها. کہ ہر شخص روزانہ صبح کو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، یعنی تاجر ہے، اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اپنے اوقات کو بیچ دیتا ہے، اپنی زندگی کو بیچ دیتا ہے، اپنے کم سے کم ایک دن اور ایک رات کے وقت کو بیچ دیتا ہے. صبح کو یہی حال ہوتا ہے ہر انسان کا، لیکن یہ فروختگی جو ہو رہی ہے یہ دنیاوی ساز و سامان کی نہیں ہے، بلکہ یہ فروختگی ہو رہی ہے اپنی جان کی. یہ فروختگی ہو رہی ہے اپنے اوقات کی. تو ہم میں سے ہر شخص تاجر ہے، روزانہ صبح کو وہ اٹھتا ہے اور تجارت کا معاملہ ہوتا ہے، بیچارے مسکین کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کیا معاملہ کر لیا اندر اندر، فرمایا اس کے آگے فموتق نفسها او موبقها فبائع نفسها فموتقها او موبقها. اب بعض تو وہ ہوں گے جو اپنی اس تجارت میں نفع حاصل کریں گے اور بعض وہ ہوں گے کہ جو گھاٹا اور نقصان اٹھائیں گے. نفع حاصل کرنے کی صورت آپ نے بیان فرمائی فموتقها کہ اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے ہر قسم کی پریشانی سے، فکر سے اور رنج و غم سے اس دنیا میں، اور آزاد کر لیں گے اپنے آپ کو، اپنی جان کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، قبر میں اور آخرت میں. بات تو وہ ہوں گی، یعنی جن کی تجارت ٹھیک ہوئی، سودا انہوں نے کیا اور بہت اچھا سودا کیا، تو ان کو یہ نفع حاصل ہوگا کہ دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، موت کے وقت بھی سکون، قبر میں جانے کے بعد بھی سکون. اس نے آپ کو ہر خر خشے سے آزاد کر دیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو ہر پریشانی سے بچا لیا اگر سودا ٹھیک کیا. او موبقها یا نقصان اٹھائے گا، اور وہ نقصان کیا ہے؟ فرمایا کہ او موبقها اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. ہر انسان خصوصیت کے ساتھ مومن اور مومنہ، ان کا آپ نے یہ طریقہ بتا دیا کہ تم سودا کرنے والے ہو، سوداگر ہو، تاجر ہو، اور ہر تاجر چاہتا ہے کہ اس کو کم سے کم سرمایہ تو محفوظ رہے اور اس کے علاوہ نفع بھی مل جائے. کوئی تاجر اس کو گوارا نہیں کرے گا کہ اس کو نفع نہ ملے، نقصان ہوتا رہے، حتیٰ کہ سرمایہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، کوئی اس کو برداشت نہیں کرے گا. اور اگر کرے گا تو سب کچھ چلا جائے گا، قلاش ہو جائے گا. ایمان والوں کا بھی یہی حال ہے، انہوں نے سودا کر لیا ہے. جب ان کو اللہ نے پیدا کیا تو سودا کر لیا انہوں نے اپنے جان کا اللہ کے ہاتھ. اس وقت معاہدہ ہو گیا کہ تم اپنی جان کو فروخت کرنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو خریدنے والے ہیں. مومن جان فروخت کر دیتا ہے، مال فروخت کر دیتا ہے اللہ کے ہاتھ، اور اللہ تعالیٰ خریدتے ہیں. خریدار اگر کوئی سخی آدمی مل جائے، پوچھئے تاجروں سے کہ تاجر نے تو کہا کہ یہ 100 روپے کی، اس نے کہا لو 1000 روپیہ، کتنا خوش ہوتا ہے وہ، اور کس قدر اس کے انتظار میں رہتا ہے کہ کاش یہ میرے تمام مال خرید کے لے جائے، روز ہمارے پاس آئے. 100 روپے کی چیز ہے اور 1000 روپے دے رہا ہے. جان بھی ہم نے فروخت کر دی، مال بھی فروخت کر دیا، خریدار ہے اللہ، اللہ نے خرید لیا، اور اللہ تعالیٰ کتنا دینے والے ہیں ہم اس دنیا میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اتنا زیادہ دینے والے. دنیا کی اول سے آخر تک کوئی مخلوق اتنا زیادہ نہیں دے سکتی. حدیث شریف میں آیا ہے ان اللہ جواد، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے کریم اور بڑے سخی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ مولا ہیں، آقا ہیں، رب ہیں، کون ان کا مقابلہ کر سکے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہے. مخلوق میں کوئی آپ کی سخاوت کی برابر نہیں پہنچا. حدیث شریف میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. سخاوت کا اگر انداز اور معیار دیکھنا ہے تو آپ کی ذات کا آپ کے سخاوت کا مطالعہ کیجیے. یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بات آئی ہوئی ہے تو اتنا عرض کرتا چلوں کہ آپ نے کبھی ذرا سا بھی بخل نہیں کیا. حالانکہ آپ کی زندگی بظاہر جس حال میں تھی آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ مال و دولت نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس لیے نہیں تھا کہ آپ سب دے دیتے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ہر شخص، ہر تجربے کار کو معلوم ہے کہ غنی اور مالدار وہی ہوگا جو بخل کرے گا. بخل نہ کرنے والا اور سخاوت کرنے والا جو ہے مالدار نہیں رہتا، وہ تو سب دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں، کیسے مالدار رہے گا؟ آپ دنیا میں سب سے بڑے مالدار تھے لیکن پاس کچھ نہ تھا، سب سخاوت میں چلا جاتا تھا. حدیث شریف میں آیا ہے، بس اس کے بعد میں آؤں گا اصل بات پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی میرے لیے اس احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے. پہاڑ، احد پہاڑ جو مدینے کے پہاڑوں میں سب سے زیادہ بڑا ہے، سب سے زیادہ لمبا ہے، سب سے زیادہ اونچا ہے، کہ اگر یہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ بنا دے، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں ادھر بھی خرچ کروں، ادھر بھی خرچ کروں گا، ادھر بھی خرچ کروں گا، اور صرف 3 دینار اپنے پاس رکھوں گا قرض دینے کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے، باقی سب اللہ کی راہ. تو سب سے بڑے سخی مخلوق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خالق کائنات کی سخاوت کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، غیر متناہی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب سے پیدا کیا ہے کائنات کو، مخلوق کو، اس وقت سے برابر خرچ کر رہا ہے اور بے پناہ بے شمار خرچ کر رہا ہے. دن اور رات میں اس کے خرچ اور اس کے مصارف جو وہاں سے آتے ہیں پانی کی طرح بہ رہے ہیں، لیکن اتنا خرچ کرنے کے باوجود اس کے خزانوں میں حبہ برابر کمی نہیں آئی، وہ ویسے ہی بھرپور ہے. تو اللہ تعالیٰ تو سخی ہے. سخی آدمی نے ہم سے خرید لیا ہے ہماری جان کو، ہمارے مال کو، اور یہ جب ہمیں پیدا کیا اس وقت یہ معاملہ کر لیا. جب بندہ ایمان لایا اور مومن ہوا تو اس کی تجدید ہو گئی، کہ بھئی تم ہمارے بندے ہو، مومن ہو، ایمان لائے ہو، اس عہد کو اور معاہدے کو یاد کرو جو ہم نے پہلے ہی تم سے کر لیا تھا. اب یہ تمہاری جان بھی اپنی نہیں، مال بھی اپنا نہیں، یہ تم ہمیں دے چکے، اس کو ہم نے خرید لیا، ہمارے پاس اس کی قیمت ہے جو ابھی میں بتاؤں گا. چنانچہ مومن ہونے کے بعد اور پیدا ہونے کے بعد اس معاہدے کی تجدید ہوتی ہے، اور یاد دہانی کے لیے روزانہ صبح کو اس کو یاد دلایا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کل یغدو، جب بھی کوئی ہر آدمی جب صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ، بس اس نے اپنی جان کو بیچ دیا. اگر اس نے اللہ کے ہاتھ بیچا ہے، فموتقہ، تو اسے آزاد کر لے گا ہر قسم کے غم سے. اور اگر اس نے شیطان کے ہاتھ بیچا ہے، موبقہ، ہلاک کر دے گا. تو ہم میں سے ہر ایک تاجر، یہ زندگی جو ہماری گزر رہی ہے، یہ کاروبار میں گزر رہی ہے، تجارت میں گزر رہی ہے، ہماری اس زندگی کے جو لمحات ہیں وہ ہم فروخت کر چکے ہیں، ہماری زندگی کے جو اوقات ہیں وہ ہم نے فروخت کر دیے، ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہم نے فروخت کر دیا. ویسے اگر غور سے آپ دیکھیں تو ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ جان ہماری ملکیت میں نہیں، مال ہماری ملکیت میں ہے. اس لیے کہ اگر ہماری ملکیت میں ہوتا حقیقتا، تو جب چاہتے ہم اپنے آپ کو پیدا کر لیتے، جب چاہتے اپنے آپ کو مار لیتے، قبضے میں نہیں ہمارے. اور شے مملوک قبضے میں ہوا کرتی ہے. جب ہمارا دل چاہتا مال ہم اپنے پاس جمع کر لیتے، جب دل چاہتا خرچ کرتے، دنیا میں غریب ایک نہ رہتا، نہ مال ہمارا نہ جان ہماری. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو اس نے امانت کے طریقے پر ہمیں دی، کہ یہ ہماری امانت ہے، امانت میں خیانت نہ کرنا. یہی وجہ ہے کہ یہ چونکہ ہمارے قبضے میں اور ملکیت میں نہیں، اس لیے خود کشی کرنا حرام. ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، اس لیے فضول خرچی کرنا حرام. مال ہمارا نہیں، امانت ہے، اس لیے گناہوں کی مد میں خرچ کرنا مال کا حرام. ہمارا نہیں ہے، امانت ہے، خیانت کر رہے ہیں، اس لیے اپنی زندگی کو گناہوں میں لگانا حرام. ہماری نہیں ہے زندگی، امانت. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری چیز ہے نہیں، یہ تو ان کا فضل و کرم ہے، احسان ہے، بڑا انعام ہے کہ خود ہی ایک چیز عطا فرمائی کہ بھئی یہ لو، یہ تمہاری تمہارے پاس امانت ہے، اور پھر فرما دیا کہ اس امانت کو صحیح طریقے سے رکھو، ہم سے سودا کر لو، ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے. یہ مال ہمارا دیا ہوا ہے، ہمارا انعام ہے، تمہارا نہیں ہے، بطور امانت ہم نے تم کو دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم تمہیں یہ انعام دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں کہ اس مال کو، اس مال کا بھی ہم سے سودا کرو. ہر جگہ نعمت، ہر جگہ احسان، ہر جگہ انعام. تو حضرت ہم میں سے ہر ایک تاجر ہے، تجارت کو صحیح طریقے سے چلائے گا کامیاب ہوگا، تجارت میں کچھ گڑبڑ کرے گا ناکام ہوگا. یہ چیزیں خرید لی اللہ نے ہر مومن سے، ہر مومنہ سے. قیمت کیا مقرر کی؟ الجنہ، جنت مقرر. جنت بھی اللہ کی آتا ہے، ہم میں سے کسی کو اس کا استحقاق نہیں، جنت کسی کا حق نہیں. حتیٰ کہ انبیاء کرام نے بھی فرمایا حالانکہ وہ یقیناً جنت میں جائیں گے. انبیاء کرام نے بھی یہ واضح کر دیا کہ جنت ہمارا حق نہیں، اللہ تعالی رحمت فرمائیں گے تو ہم چلے جائیں گے جنت میں. نہ جنت ہمارا حق ہے، نہ جان و مال ہمارا حق ہے. یہ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ عجیب سودا کیا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے ہمارے پاس یا کسی ایک فرد کے پاس 1,00,000 روپیہ دیا کہ بھئی یہ امانت کے طریقے پر رکھ لو. اس نے لے لیا، پھر اس نے اجازت دی کہ خالی پڑا پڑا یہ روپیہ کیا کرے گا، تم اس سے کاروبار کرو اور اس کاروبار میں جو نفع ہو وہ تمہارا. کتنا بڑا احسان مانیں گے ہم، ذرا بتائیے آپ اسے. اور یہاں پر تو اتنی چیز آ رہی ہے اور جنت اس کی قیمت مقرر کی گئی کہ تم یہ کام کر لو ہم جنت تمہیں دے دیں گے، اس کی قیمت میں، اس کے عوض میں جنت مل جائے گی. دنیا کی یہ زندگی ایمان والوں کی تجارت ہے. یہ تجارت ایک ایک لمحے میں اور ایک ایک سیکنڈ اور منٹ میں ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے. غفلت میں مبتلا ہے. تو یہ تو ذرا تمہیداً میں نے بات کہی تھی، اصل مقصود میرا وہ حدیث ہے جو میں نے شروع میں پڑھ دی تھی کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ جو ہماری صورت حال چل رہی ہے کہ بھئی دنیا کے اندر کر لو جو کچھ کرنا ہے، مر جائیں گے آخرت میں جائیں گے دیکھا جائے گا، یہ انتہائی درجے کی غفلت ہے. اور اس غفلت کا اور اس خیال کا منشا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، پوچھ لیجئے لوگوں سے اور مسلمانوں سے، بڑے بڑے دینداروں سے، نمازیوں سے، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایک علیحدہ چیز ہے، آخرت ایک علیحدہ چیز ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. دنیا کی زندگی جدا ہے، آخرت کی زندگی جدا ہے، ان میں آپس میں کوئی تعلق نہیں. اس لیے دنیا میں گزار لو زندگی عیاشی اور عیش و عشرت کے ساتھ، آخرت جب سامنے آئے گی تو اللہ مالک، اللہ غفور الرحیم. آپ حضرات میں تو غالباً یہ بات نہ ہو لیکن میرے اندر تو ہے کہ دنیا الگ ہے جو چند سال تک جاری رہے گی، اس کے بعد دوسرا عالم شروع ہوگا. یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ اور عالم آخرت ہے. ابھی اس کے آنے میں بہت دیر ہے، لہذا یہاں پر مزے اڑا لو. میرے ذہن میں تو یہ بات ہے. حدیث شریف جو میں نے پڑھی ہے ہمارے اس خیال کی تردید کرتی ہے. اس حدیث کا مطلب جتنا بھی ممکن ہوگا عرض کر دوں گا ابھی انشاءاللہ. یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ دنیا اور آخرت جدا جدا نہیں ہے، بلکہ آخرت وہ ہے جو دنیا سے پھوٹتی ہے. آخرت دنیا سے نکلتی ہے. آخرت کا دار و مدار دنیا کی زندگی پر ہے. جس طرح ایک بیج ہوتا ہے درخت کا، پورا درخت اس کے اندر ہوتا ہے، اس درخت میں جتنے پھل پیدا ہونے والے ہوتے ہیں سب اس کے اندر ہوتے ہیں. اور آج کل کی یہ تحقیق بھی کہ ہر درخت کے تخم میں اور بیج میں وہ درخت ہوتا ہے، پھل ہوتے ہیں اس کے، جب اس کو ڈال دیا جاتا ہے تو وہ درخت نکلتا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ بیج ہے، وہ تخم ہے جو اپنے اندر سب کچھ لیے ہوئے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صنائی ہے کہ اتنی تمام چیزوں کو ذرا سے بیج میں جمع کر دیا. انسانوں کا، جانوروں کا، تمام مخلوق کا یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذرا سی چیز کے اندر سب جمع کر دیا. جب صحیح طریقے سے کاشت ہوتی ہے وہ درخت پھوٹتا ہے، پھوٹنے کے بعد وہ بار آور ہوتا ہے، پھل پھول لاتا ہے، اور جتنے پھل پھول اللہ نے اس کے اندر رکھ دیے تھے وہ سب آتے ہیں، وہ سب نکلتے ہیں. کتنی بڑی کاریگری ہے اور کتنی بڑی قدرت ہے اس رب کی، انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. ہے دنیا میں کوئی ایسی سائنس کہ اس طریقے سے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو جو سال ہر سال تک چلیں گی ذرا سے تخم میں اور ذرا سے بیج میں جمع کر دیں. گندم کا درخت پیدا ہوتا ہے گیہوں کا، اس گیہوں کے درخت، اس بیج کے اندر پورا درخت ہوتا ہے، جتنی بالیں اور دانے اس میں نکلنے والے ہیں وہ سب ہوتے ہیں. بہت چھوٹی سی مقدار ہے جو خوردبین سے بھی نظر نہیں آ سکتا. مناسب زمین ملتی ہے، مناسب دیکھ بھال ہوتی ہے، وہ برابر ہو جاتی. تو یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کی صنائی ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. انسان ہے، تحقیق بھی یہی ہے اور حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا جرثومہ اور کیڑا ہوتا ہے. کتنا بڑا؟ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ سرخ لال چیونٹی ہوتی ہے سب سے چھوٹی، اتنا بڑا ہوتا ہے. یعنی بڑے ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی جسامت میں ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت بھی آئی ہے حدیثوں میں. یہ تو بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا جب یہ آلات ایجاد ہوئے. آپ نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس کا پیچھے کا حصہ دم کی طرح اٹھا ہوا ہوتا ہے، بہت باریک، خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے. وہ پورا انسان ہوتا ہے پیدا ہونے کے وقت سے لے کر مرنے تک پورا ہوتا ہے. بس وہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے. اور اسی کے اعتبار سے پھر وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے بڑھنا شروع ہوتا ہے، اسی کے اعتبار سے پھر وہ زوال پذیر ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. تو یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی صناعی ہے. اب یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ سمجھنے لگے کہ بھئی درخت الگ چیز ہے، بیج الگ چیز ہے، گندم کا دانہ الگ ہے اس کا درخت الگ ہے، انسان الگ ہے اس کا جرثوم تولید الگ ہے، تو اگر ہم یہ سمجھنے لگے تو یہ ہماری بھول ہے. ہاں اتنا سمجھ سکتے ہیں یہ جرثوم تولید انسان کا بہت حقیر چھوٹا، صحیح طریقے سے پیدا ہونے کے بعد بڑا، الگ الگ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا آخرت سے الگ نہیں، آخرت اسی دنیا سے پھوٹتی جیسے بیج سے درخت پھوٹتا ہے، آخرت اسی دنیا سے نکلتی ہے جیسے بیج سے درخت نکلتے ہیں. یہ الگ الگ چیز ہے، جیسا بیج ہوگا درخت ایسا نکلے گا. بیج اگر صحیح زمین میں ڈالا گیا ہے تو درخت نکلے گا، اور اگر اسے ایسے ہی کہیں پھینک دیا ہے برباد ہو جائے گا. زمین میں ڈالنے کے بعد اس کو صحیح طریقے سے وقت پر پانی دیا گیا ہے پرورش پائے گا، ورنہ زمین کے اندر سڑ کر خراب ہو جائے گا. پیدا ہونے اور نکلنے کے بعد پھر اس کی نگرانی کی جاتی ہے، جانوروں سے، پرندوں سے، اس سے تمام بیماریوں سے، تب جا کر وہ آتا ہے سامنے. اگر اس کی نگرانی نہ کی جائے، دیکھ بھال نہ کی جائے، تو باوجود ہے کہ وہ باہر نکل چکا ہے پھر بھی وہ مر جائے. بعین ہی یہ مثال ہے آخرت کی اور دنیا کی. دنیا کے اندر آخرت چھپی ہوئی ہے. ہم سب اس کے بیج ہیں، ہمارے اعمال، ہماری جان، ہمارے اموال سب اس کے بیج ہیں. اگر ہم نے اس بیج کو صحیح جگہ ڈالا ہے درخت نکلے گا، پھینک دیا برباد کر دیا ہے برباد ہو جائے. آخرت دنیا سے نکلی اور وہی صورت اس کی ہوگی جو ہم نے دنیا میں جیسا بیج ڈالا. اگر ہم نے آخرت کی کھیتی کو بیج ڈالا ہی نہیں، کہاں سے دنیا، کہاں سے آخرت آ جائے گی؟ بیج ڈالا ہے لیکن اس کو صحیح طریقے سے نہیں رکھا، نہ سیراب کیا، نہ اور کچھ کیا، کیسے وہاں پر وہ نکلے گا درخت؟ وہ تو زمین میں گل سڑ جائے گا. جب اتنی بات آپ سمجھ گئے تو اب اس حدیث کا ترجمہ سنیے. فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کی. اتنے بڑے مضمون کو دو لفظوں میں آپ نے جمع کر دیا. کہ دنیا آخرت کی کھیتی. پھر یہ سمجھیے کہ کھیتی تو ہو گئی لیکن آخرت میں جو زمین ہے یا تو وہ ہے جنت میں یا ہے جہنم میں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جہنم سے. اگر وہ بیج ہم نے جنت کی زمین میں ڈالا ہے واہ واہ سبحان اللہ کیسا بارآور ہوگا اور کس قدر اس کے اندر پھل پھول آئیں گے. ہمیں اس دنیا میں تو پتہ نہیں چلے گا, وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا. اور اگر ہم نے اعمال کا بیج ڈالا ہے جہنم کی زمین میں اللہ محفوظ رکھے, تو بس حضرت وہاں پر وہی چیز نکلے گی جو جہنم کے مناسب ہے. جھاڑ جھنکاڑ ہماری اس دنیا میں ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں, یہاں بہت سے موجود ہیں. ذرا ان میں کوئی اچھا بیج ڈال دیجئے ایک, کیا وہ پیدا ہو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو, مر جائے. وہ جھاڑ جھنکاڑ سب اس کو ختم کر دیں گے. تو جہنم کی مثال ایسی, جنت کی سرزمین بڑی زرخیز ہے, وہاں پر نگرانی فرشتوں کی, وہاں پر خصوصی رحمت اللہ کی ہے. جنت کا پانی ایسا ہے کہ جس چیز میں استعمال کر لیا جائے یا کوئی پی لے, آب حیات ہے, ابد الآباد تک وہ رہے گا, موت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جنت کا پانی ایسا ہے, زمین اتنی زرخیز, حفاظت فرشتوں کی. بتائیے وہ کیسا درخت ہو. جہنم کی زمین بنجر, بنجر ہی نہیں بالکل شوریلی, شوریلی ہی نہیں بلکہ بیج کو تباہ و برباد کر دینے والی. اور وہاں کے جو بیج, وہاں کے جو بیج ڈالا جائے گا تو اس سے درخت کا پیدا ہونا تو ناممکن ہے, اس سے تو سانپ بچھو اور اس قسم کی چیزیں پیدا ہوں. اس میں بیج ڈالا جائے گا تو یہ کیفیت ہوگی, سانپ بچھو پیدا ہوں گے, دوسری عذاب کی چیزیں پیدا ہوں گی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث شریف میں یہ مضامین آئے ہیں. ہمارے مفتی صاحب تشریف فرما ہے, پوچھ لینا آپ ان سے بعد میں, میں تو حدیثوں کا خلاصہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. کہاں تک حدیثیں بیان کر پڑھتا رہوں, کہاں تک حوالے دیتا رہوں. البتہ ایک حوالہ ضرور دے دوں گا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے, اس امت کو, امت مسلمہ کو پیغام سلام بھیجا, علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام. حضرت ابراہیم نے امت کو سلام بھیجا اور ایک پیغام بھیجا. یہ سلام اور پیغام حضور کے واسطے سے آیا. پیغام اور سلام کا حاصل یہ ہے, انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی امت کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ جنت کی سرزمین خالی پڑی ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی باغ ہے, نہ کوئی نہر ہے, نہ کوئی محل ہے, نہ حور و قصور ہے, کچھ نہیں ہے, بالکل خالی چٹیل پڑی. یہ ہے جنت کی زمین. لیکن یہ بھی بتا دیجیے کہ اس کی مٹی, جنت کی زمین کی مٹی بے انتہا زرخیز ہے. اور یہ بھی بتا دیجیے کہ جنت کا پانی بہترین میٹھا پانی ہے، لہذا دنیا سے تخم بھیجو یہاں پر، یہ میں تشریح کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا سے جنت میں تخم ریزی کرنے کے لیے بھیجو، بیج بھیجو، یہ تخم بھیجے جائیں گے یہاں سے، مرنے کے بعد نہیں ہوں گے. اور پھر فرمایا وَإِنَّ غِرَاسَهَا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی تیسرا کلمہ، کہ وہاں جو درخت لگیں گے وہ سبحان اللہ پڑھنے سے لگیں گے، الحمدللہ پڑھنے سے لگیں گے، اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے لگیں گے، اللہ اکبر پڑھنے سے لگیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے لگیں گے. یہ بیج ہے جو بھیجا جا رہا ہے وہاں، یہاں سے بندے نے پڑھا، اخلاص کے ساتھ پڑھا، اللہ کے لیے پڑھا، پانچ بیج پانچ درخت ہو کے پہنچ گئے، پانچ کیلے میں ہے، اور وہاں پر زمین میں ان کو ڈال دیا گیا، پانی مل رہا ہے جنت کا، زمین ہے زرخیز، اب وہ بہنا شروع ہوئے، بڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے جتنا اللہ چاہے. سبحان اللہ کو یہ کہہ دے ایک مرتبہ ایک درخت، دس مرتبہ کہہ دے دس درخت، سو مرتبہ کہہ دے سو درخت، ہزار مرتبہ پڑھ لے عمر بھر میں ہزار درخت، ایک لاکھ مرتبہ پڑھ لے ایک لاکھ درخت، ایسے ہی وہ دوسرے کلمات ہیں. لو حضرت باغوں کا تو انتظام ہو گیا، جنت میں تو باغات ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں بلکہ ابھی خالی پڑے ہیں. دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھے کہ جب بندہ مومن ایمان لایا جنت کا ایک قصہ اس کے لیے الاٹ ہو گیا، کیونکہ ایمان بنیاد ہے جنت کی زمین الاٹ ہونے کے لیے، تو جنت کا اقتطاع اس کے لیے الاٹ ہو گیا. لیکن جیسے کہ یہاں پر بھی ہے کہ کوئی زمین کا قطع الاٹ ہوتا ہے تو خالی ہوتا ہے، کوئی عمارت اس میں نہیں ہوتی، اب اس میں آباد کاری کرنا ہے. ایمان لاتے ہی قطع الاٹ ہو گیا، اب اس کی آباد کاری آپ کیجیے، جس کے نام الاٹ ہوا ہے وہ آباد کاری کرے، باغات لگانا چاہے باغات لگائے، نہریں جاری کرنا چاہے نہریں جاری کرے، یہاں سے ہوگا. محل بنانا چاہتا ہے محل بنائے، یہاں سے بھیجا جائے گا اس کا تمام مٹیریل. حوریں وہاں پر اپنے لیے منتخب کرانا چاہتا ہے یہاں کرے، یہاں سے بھیجے. خدام اور غلمان اپنے لیے مقرر کرانا چاہتا ہے یہاں سے بھیجے. اس طرح آباد کری. یہ بتائیے اور غور کر لیجئے، میں تو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا مرنے کے بعد ہوگی، یہ آباد کری مرنے کے بعد ہوگی یا کسی زندگی میں. گویا ہر مومن تجارت کر رہا ہے اللہ سے، اور ان اعمال کے ذریعے جنت کو آباد کر رہا ہے، جنت بھی مل رہی ہے اور اس کے ساتھ آبادکاری بھی مل رہی ہے. ایسی آبادکاری کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، نہ اس میں کبھی خزاں آئے، نہ اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو، نہ اس کے اندر کوئی اور کسی قسم کا رخنا پیدا ہو، کچھ نہیں. اگر وہ سونے کے محل بنوانا چاہتا ہے تو یہاں سے بھیجے، چاندی کے بنوانا چاہتا ہے تو یہیں سے بھیجے چاندی، موتیوں کے بنوانا چاہتا ہے تو یہاں سے بھیجے، لال و گوہر سے بنوانا چاہتا ہے تو یہاں سے بھیجے، جیسے بھیجے گا وہاں پر بن جائے گا. اب بتائیے ہم تاجر ہیں اور کتنے اچھے مولا سے ہمارا معاملہ ہوا ہے تجارت کا، اس کے باوجود ہم نقصان اٹھائیں، خدا نہ کرے، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اللہ کا؟ ہرگز نہیں، ہمارا ہی قصور ہے. ہم کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ ہم کیوں یہ کام نہیں کرتے؟ بات تو بہت لمبی ہے لیکن مختصر سا اشارہ کر کے عرض کر دوں گا، اللہ نے توفیق دی بعد میں تو شاید کچھ عرض کر دوں اس سلسلے میں اگر یاد رہے، کہ ایسے اعمال حدیثوں میں آئے ہیں کہ جن میں سے بعض سے تو باہات لگیں گے، بعض اعمال وہ ہیں جن سے محل بنتے رہیں گے، بعض اعمال وہ ہیں جن سے حوریں وہاں پر ہوتی رہیں گی، بعض اعمال وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہوں گی، بعض اعمال وہ ہیں کہ جو وہاں پر مشک زعفران بھیجیں گے، بعض اعمال وہ ہیں جو وہاں پر دودھ کی نہر جاری کرائیں گے. یہ اعمال حدیثوں میں آئے ہیں، ان کی ذرا تفصیل ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کر دوں گا اور دعا بھی کروں گا اور آپ اپنے لیے بھی کراؤں گا کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اسی سے ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ جس طریقے سے جنت کی آباد کاری ہوئی ان چیزوں سے، اعمال صالحہ سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے وغیرہ وغیرہ، اسی طریقے سے جہنم کی آباد کاری ہوتی ہے ایسے ہی اعمال سے جو اس کے مناسب. جیسا بیج بھیج دیا وہاں پر ایسا ہوگا، وہاں پر سانپ بچھو پہلے سے پیدا نہیں ہوئے، بندے کا ایسا عمل سانپ بچھو بنتا ہے جو یہاں سے جاتا ہے. مختصر اور آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ جب کوئی کافر ہوا اللہ تعالی ہمیں کفر و شرک سے بچائیں، جب کسی نے کفر اختیار کیا اپنے اختیار سے، بس جہنم کا اقتطاع اس کے لیے الاٹ ہو گیا. اب اس کے اندر مختلف انواع اور مختلف قسموں کے عذاب اسی کے یہاں کے اعمال بد سے ہوتے رہے. کوئی ایسی بدعملی ہوگی اور گناہ ہوگا کہ جس سے وہاں پر سانپ بنتے رہیں گے، کوئی ایسا گناہ ہوگا کہ جس سے بچھو بنتے رہیں گے، کوئی ایسا گناہ ہوگا کہ جس سے آگ بنتی رہے گی، کوئی ایسا گناہ ہوگا کہ جس سے بدبو پھوٹتی رہے گی، اور کوئی ایسا گناہ ہوگا کہ جس سے بدن پھولتا رہے گا. یہ سب یہاں سے. اس میں بھی حدیثوں میں اور قرآن کریم میں بعض اعمال کا ذکر آیا ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد ان کی کیا صورت ہوگی. بس میں تو آخر میں اتنی سی بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے اور وہ ظلم کرنے والے ہیں ہی نہیں. بندہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، جیسی چیز بھیج رہا ہے وہاں پر جمع ہو رہی ہے، وہاں پر اس کی صورت ویسی ہو رہی ہے. قبروں کے اندر، کافروں کی قبروں کے اندر عذاب کا ذکر آیا ہے حدیثوں میں. مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ کافر پر قبر میں 99 اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے. 99 وہ اس قدر زہریلے ہوں گے، اس قدر خوفناک اور اذیت پہنچانے والے ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک سانپ روئے زمین پر پھنکار مار دے, پھنکار آپ جانتے ہوں گے یعنی سانس مار دے, پھنکار مار دے تو روئے زمین کا تمام سبزہ جل جائے. اتنے سخت ترین ہوں گے, اتنے زہریلے ہوں گے. زمین کھود کر دیکھیے تو کوئی ایسا سانپ نہیں نکلتا, کوئی ایسا بچھو نہیں نکلتا. اس لیے بعض لوگ شبہ کرتے ہیں اس حدیث پر. میں نے جو بات عرض کی ہے اس سے بالکل صاف ہو گیا معاملہ کہ یہ جو سانپ بچھو اس کی قبر میں آئے اس کے یہاں کے بدعملی کی وجہ سے آئے. یہ برا عمل وہاں جا کر سانپ بچھو کی شکل اختیار کر گیا, وہ اس پر مسلط. اس کے برابر میں اگر کسی مومن کی متقی کی قبر ہے وہ اس سے محفوظ. برابر کی قبر پر تو عذاب ہو رہا ہے, سانپ اور بچھوؤں کا عذاب ہو رہا ہے, اور اس کے متصل بالکل قبر ہے کسی مومن متقی کی, وہ اپنے راحت و آرام میں. یہ وہ اعمال ہیں جو دنیا سے بھیجے گئے, جس نے جیسے اعمال بھیجے ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. بس انشاءاللہ اس میں ہے تو بہت سی باتیں, لیکن اسی پر کفایت کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہماری اس تجارت کو فائدہ مند تجارت بنائے. میرے کہنے کا مقصود اتنا بھی تھا جو میں کہنا بھول گیا کہ پہلے یہ حدیث جو پڑھی تھی میں نے کہ ہر صبح کو آدمی اٹھتا ہے تو تاجر ہوتا ہے, وہ اس لیے پڑھی تھی کہ ہمیں روز آنا صبح کو یہ سوچنا چاہیے. یہ نہیں کہ اٹھے جانوروں کی طرح ہاتھ منہ دھویا ناشتہ کیا بھاگ لی. یہ مومن کی شان ہے, مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سوچے کہ میں تاجر ہوں, آج کون سی چیز کی تجارت کروں, آج اللہ کے سامنے کون سی چیز پیش کروں جس کی مجھے قیمت ملے. سوچے, پانچ دس منٹ کے لیے اس پر غور کرے. روز آنا صبح کو, اسی سے یہ معلوم ہوا کہ حضور نے جو فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو یہ کیفیت ہے. اشارہ اسی طرف فرمایا کہ سوچنا چاہیے مومن کو کہ اب صبح ہو گئی, کاروبار زندگی شروع ہونے والا ہے, میں کون سی تجارت اللہ سے کروں اور کون سی چیز اللہ کی خدمت میں بھیجوں. جب ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی اور ہم تھوڑا بہت غور کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہزاروں گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے. خود محسوس کریں گے ہزاروں گناہوں سے بچ جائیں گے. یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ جس پر عمل نہ ہو سکے, اللہ کے نیک بندے عمل کرتے ہیں. روزانہ صبح کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے نمازی دیندار وہ ہیں, بیٹھ جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے نماز کے بعد وہیں پر سوچتے رہتے ہیں کچھ, پڑھتے رہتے ہیں کچھ. اس میں ایک یہ بھی اضافہ کر دیجیے کہ تھوڑی دیر کے لیے بس یہ سوچ لیں کہ ہم تاجر ہیں, اب ہمیں کاروبار کے لیے جانا ہے, ہم تجارت کس انداز میں کریں, اللہ کی بارگاہ میں کون سی چیز پیش کریں جو خریدی جائے اور اچھی قیمت ملے. سوچ کر کچھ طے کر لیجیے کہ آج تو مجھے یہ تجارت کرنا ہے کہ فلاں ایک نادار غریب محتاج ہے, اللہ کے خوش کرنے کے لیے میں اسے کچھ دے دوں گا. آج مجھے یہ تجارت کرنا ہے کہ فلاں بیمار ہے, ذرا اس کی عیادت کر لوں گا. آج مجھے یہ تجارت کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے کہ فلاں مقام پر درس قرآن ہو رہا ہے اس میں شریک ہو جاؤں گا. یہ کام کرنا ہے کہ فلاں جگہ مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے وہاں پہنچ جاؤں گا. یہ منصوبہ بنائی, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث میں اس کے یہ طریقہ آیا ہے. چنانچہ غالباً مشکات شریف کی حدیث ہے, ورنہ ترمذی میں تو ہے ہی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج تم میں سے کس شخص نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ میں نے دیا. پوچھا آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی عیادت کی؟ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ میں نے کی. پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ میں نے رکھا. اور بھی دو تین باتیں اسی قسم کی پوچھی. صدیق اکبر نے عرض کیا کہ میں نے کی. فرمایا جس کا حاصل یہ ہے, الفاظ تو صحیح یاد نہیں, کہ جس شخص میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ہے وہی تجارت, وہی طریقہ بتا دیا کہ بھائی ایسا کیا کرو, جنت آپ کی, داخل ہو جاؤ, ادخل الجنت بسلام, داخل ہو جاؤ. تو اس میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہر فتنے سے محفوظ رکھے, شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہر گناہ سے بچنے کی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے, ہر بیماری سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے, تمام بیماروں کو اللہ تعالی شفا کلی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے, ہمارے جان و مال کی, عزت و آبرو کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنی رضا مندی حاصل کرنے میں مشغول و منہمک رکھے. برحمتک یا ارحم الراحمین.